بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله. اسپیاری رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اظہار مذہب السلف و بیان موقف من اہل البدع. مذہب سلف کو ظاہر کرنا اور اہل بدعت سے ان کے موقف کا بیان، دو چیزیں آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، مذہب سلف کو ظاہر کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر کرنا چاہیے کہ ظاہر نہیں کرنا؟ ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اوپنلی کلم کھلا یہ کہنا کہ میں سلفی، مذہب السلف کو اپنانا یا مذہب السلف کی اتباع کرنا واجب ہے. مذہب السلف کے لوگوں کو دعوت دینا، کلم کھلا دعوت دینا، اسے کہتے ہیں اظہار مذہب السلف، ظاہر کرنا. اور دوسری بات جو آج ان شاء اللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل سنت اور جماعت کا موقف کیا ہے اہل بدعت سے. اب دو راستے ہیں، وہدینا ہم رجدین، ایک راستہ سلفیت کا راستہ ہے، ایک راستہ ان کے مخالفین کا راستہ ہے. وہ دو یہ راستے جدا ہیں، کبھی مل نہیں سکتے. تو جو اہل سنت اور جماعت ہیں، جو سلف کا راستہ ہے اور جو ان کے مخالفین کا راستہ ہے. اب یہ جو سلف ہیں، جو ان کی مخالفین ہیں اہل بدعت، یہ اہل سنت یا اہل بدعت ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسے ہوتا تھا، موقف کیا تھا؟ تو چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب بات ہو رہی ہے اظہار مذہب السلف کے تعلق سے. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی، میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ راشد خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو. تمسکو بها، اسے مضبوطی سے تمسک یعنی تھامے رکھو. وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اپنے نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو. وإياكم ومحدثات الأمور، اور خبردار میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیزوں سے. فإن كل محدثة بدعة، بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة، اور دین میں ہر بدعت گمراہ ہے. یہ روایت سے امام احمد نے اور ابو داود نے، بن ماجہ، دارمی، بن حبان وغیرہ نے روایت کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے اور معروف حدیث ہے. اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک مذہب السلف، دوسرا اہل بدعت. دونوں چیزیں ایک حدیث کے سلسلے میں آ گئی ہیں، اور ایک لمبی سی حدیث ہے جس میں سے یہ ٹکڑا بیان کیا گیا ہے. اور میں بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو مکمل طور پر پڑھنے، بڑی اہم حدیث ہے. جن سیدنا العرباض بن سیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک موعظہ سنایا جو بہت بلیغ تھا، انتہائی درجے کی بلاغت اس موعظے میں، یہاں تک کہ ہمارے آنکھیں تر ہوں اور دل نرم ہوئے. پھر ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا آخری موعظہ میں سے آخری موعظہ ہے، ہمیں کچھ وصیت کیجیے، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے حدیث کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تقوا سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کیا، اور پھر اوپر وقت کی فرو بردار اطاعت سے، اور پھر یہ بھی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم، تم میں سے جو زندہ رہے گا میری امت بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بہت سا اختلاف، تھوڑا نہیں. اور جب اختلاف کے تعلق سے آپ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی اور اب امت کو خبردار کرنا مقصود تھا اس عظیم نصیحت میں، تو پھر حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی حدیث میں. جب اختلاف کثیر ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، یہ سلامتی کا راستہ ہے، میرا سنت مضبوطی سے تھامے رکھا اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں. ایک خلفاء ہے اور خلیفہ کہتے ہیں جو بعد میں آتا ہے اور پہلے کے نقش قدم پر چلنے والا ہے, اسی کے راستے کو اپناتا ہے, اسی کے دستور کو اپناتا ہے. پھر راشدین ہیں, رشد والے ہیں, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, اور مہدین ہدایت یافتہ ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت الفاظ ہیں. تو ان کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کتنی مضبوط تھامنا یہ بھی فرمایا ہے, ایک ہوتا ہے تھامنا ایک مضبوطی سے, ایک انتہائی درجے کی مضبوطی سے. اور سب سے زیادہ مضبوط اگر آپ کچھ پکڑنا چاہتے ہیں فزیکلی حقیقتاً ہاتھ سے ہے یا دانتوں سے ہے, کیا خیال ہے؟ ایک آپ نے رسی پکڑنی ہے, آپ ہاتھ سے پکڑتے ہو اسے پھسلنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اور اگر آپ انہیں نوکیلے دانتوں سے دبا کر چبا کر زور سے پکڑیں تو جلدی رسی چھوٹنے کا نام بھی لے لیں. تو ایک فزیکل مثال کی طرف آپ سمجھ متوجہ فرما رہے ہیں. اگرچہ سنت کوئی فزیکل چیز ہے جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ روزمرہ زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو پکڑتے بھی ہیں مضبوطی سے تھامتے بھی ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ جانے سب سے زیادہ مضبوط گوشت کے پٹھے جو ہیں وہ جبڑے کے ہیں. پتا ہے آپ کو, آپ اپنے ہاتھوں سے یہ جو گوشت کے پٹھے ہیں یہ اخروٹ توڑ سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ دانتوں سے توڑ سکتے ہیں, ٹوٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہمارے دانت کمزور ہیں تو الگ بات ہے, لیکن توڑنے والے توڑ بھی دیتے ہیں جن کے دانت مضبوط ہیں. نہیں, فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں ٹوٹتے, کیونکہ دانت ہیں. آپ دو لوہے لے لیں, چھوٹے رنگز لے لیں اپنے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, اب اس کے توڑ کے دکھائیں, ٹوٹے گا؟ تو بات یہ نہیں کہ آپ کے دانت سخت ہیں اس لیے ٹوٹا ہے, بات یہ ہے کہ جو پاور ایگزرشن ہے اس اخروٹ کے اوپر, اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے, وہ بہت زیادہ ہے, یہاں تک کہ اس نے اخروٹ کو بھی توڑ دیا ہے. تو ہاتھ کو مضبوطی سے زیادہ دانتوں کی مضبوطی ہوتی ہے, اور دانتوں میں سب سے زیادہ مضبوط کون سے ہیں؟ النواجد, النواجد. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ قربان جائیں, یعنی صرف وضاحت نہیں ہے, انتہائی وضاحت, یعنی سنت کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. اور عجب بات ہے, آج سب سے زیادہ امت میں زائد ہونے کی چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, نام ہے, شہرت ہے, وقت کیا, سب سے زیادہ سنت ضائع ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ان للہ و ان الیہ راجعون. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اگر سچی محبت ہوتی تو اتباع ہوتی, اور مضبوطی سے سنت کو تھامنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے محض اپنے رحم و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مضبوطی سے تھامنے والے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کی ضد بدعت, اب جو مضبوطی سے تھاما ہے, اب آدھا کام آپ نے کیا, ابھی آدھا کام باقی ہے. مضبوطی سے تھامنے کے لیے آدھا کام کیا باقی ہے؟ جو سنت کی ضد ہے اسے بھی جاننا ہے. اگر ہم 100% کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں, اگر اس کی ضد کو نہیں جانیں گے تو پاؤں پھسل سکتا ہے. نہیں, میڈیکل سائنس میں ہم نے ہیلتھ پڑھ لی ہے, پتہ ہے آپ کو, پہلے 4 سال ہم نارمل انسان کی فزیکل جو زندگی جو ہیلتھ وہ پڑھتے ہیں. اگر ہم بیماریاں نہ پڑھیں, ڈیزیزز نہ پڑھیں, مکمل ڈاکٹر ہو سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ صحت کے تعلق سے ہم نے سب کچھ پڑھا ہے, صحت کے تعلق سے, ٹھیک ہے نا, جو نارمل فیزیولوجی ہے, اناٹمی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ جو بایو کیمسٹری ہے, یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. پیتھولوجی پڑھتے 4th year سے. پیتھولوجی کیا ہے؟ ڈیزیزز ہیں ساری, وہ کیوں پڑھتے, اس کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب تک پڑھو ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو. تو مکمل ڈاکٹر بننے کے لیے ہیلتھ کے جو ضد ہے بیماری وہ بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اب ہم نے سنت تو جان لی, مضبوطی سے پکڑا سنت کو, دانتوں سے پکڑا, لیکن جو اس کی ضد بدعت وہ جانتے نہیں ہیں, پاؤں پھسل سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر صرف بدعت کی بات نہیں ہوئی کہ صرف بدعت سے بچو, تفصیل ہے کہ نہیں؟ دین میں, دنیا میں نہیں, نئی چیز موجودہ نہیں پرانی, ٹھیک ہے نا, اسے بدعت کہتے ہیں. دین میں ہو اور نئی ہو بدعت ہے. اچھا بدعت ہے تو بعض بدعت اچھی بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, خبردار, کل بدعت بنا رہا تھا کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے بدعہ حسنہ بھی ہو سکتی ہے, سد باب ہوا کہ نہ ہوا. اب بات کیا ہو رہی ہے, سنت کو مضبوطی سے تھام رہے کہ نہیں, کتنا مضبوط, مضبوطی کی اس کے بعد کوئی مضبوطی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بدعت کی بات بھی آئی ہے. اچھا بدعتیں تو بہت ساری ہیں, کوئی اچھی بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, کس نے کہا نہیں ہو سکتی؟ آپ سلام کا فرمان کل بدعت ضلالہ. اچھا اگر بعض بدعت اچھی ہو سکتی تو پھر بعض ضلالہ بھی تو ہدایت ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ کل بدعت ضلالہ ہے نا. اگر بعض بدعتیں اچھی ہو سکتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے اسی حدیث کی بنیاد پر, بعض گمراہی بھی تو ہدایت ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اگر بعض گمراہ ہدایت ہو سکتی ہے تو پھر بعض بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے. جب دوسرا, جب پہلا ناممکن دوسرا بھی ناممکن ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بدعت حسنہ کا وجود ہی نہیں ہے. سنہ حسنہ ہے کہ نہیں؟ سنہ حسنہ تو ہے میرے بھائی, لیکن بدعت حسنہ کہاں سے آیا ہے؟ اور سن بدعت میں زمین آسمان کا فرق, دونوں ضد افواد ہیں. عجب بات ہے بعض لوگوں پر جو بدعت حسنہ کی بات کرتے ہیں اور جو حدیث سنہ حسنہ والی اس کو بدعت حسنہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور جو واضح الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, کاش کہ وہ سمجھنے والے ہوتے اور سمجھ لیتے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی وصف فرقۃ الناجیہ, فرقۃ الناجیہ کے وصف کرتے ہوئے, وقد قیل له, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی, عرض کی گئی, من ہے یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وسلم کون ہے؟ فرقۃ الناجیہ یعنی وہ فرقہ جو جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے. فرقہ اور ناجیہ, کون سی حدیث ہے؟ ہم کس حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جلدی سے, حدیث الافتراق, افتراق الامم, امت میں فرقوں کی حدیث معروف ہے. کون سی حدیث ہے؟ کون سنائے گا جلدی سے؟ کون سی حدیث ہے شروع میں سے؟ جلدی سے آپ کو آتی ہے؟ ہاں, افتراق الامم کی, فرقوں کی حدیث, یہودیوں کے, نہیں نہیں, اچھا کوئی مطلب, ایک منٹ, ایسے تو نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں ہوتا. 71 اردو مشکل سے آتی ہے تو اجازت ہے اردو انگلش مکس کر کے بولیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی نصارہ کی 72 فرقے بنیں گے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, ٹھیک ہے یہاں تک. اب 73 فرقے ہیں امت کے, 72 جہنم میں جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں سارے کے سارے 73, ان میں سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں. ایک فرقہ جو ہے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا, الا استثناء, یعنی یہ جہنم میں نہیں جائے گا فرقہ, ٹھیک ہے. اچھا صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو خاموشی اختیار کی, صرف بھروسے پہ کام کے, چلو ہم بھی ان میں سے ہوں گے, ہم تو صحابہ ہیں. سوال کیوں کیا ہے جانتے ہیں؟ سبحان اللہ, تاکہ وہ بھی اس ایک فرقۃ الناجیہ میں سے ہوں, وہ کون سا راستے تک وہ بھی بچ جائے. صرف صحابی کا ہونا وہ سمجھتے ہیں, صرف نام کا مسلمان کافی نہیں ہے, بلکہ کام کا مسلمان جو ہے وہ لازمی ہے. سبحان اللہ, اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ہے نا, ہم تو عالم ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو ویسے اسی خاص فرقے میں ہیں, لیکن وہ سب سے بڑے عالم تھے اپنی زمانے کے, اور سب سے زیادہ متقی, پرہیزگار, اللہ سے ڈرنے والے, اس کے باوجود بھی عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا ایک سا فرقہ ہے, یہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرے گا؟ کچھ نشانیاں ہیں. سبحان اللہ, کیا نشانی ہے اس کی؟ قال میں اور میرے صحابہ ہیں, ایک روایت میں آج کا لفظ بھی ہے جس پر میں میرے صحابہ ہیں, جی ایسی کتابیں بھی ہیں جی جس پر میں, دوسری روایت میں الجماعہ, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, صحابہ کی جماعت, الجماعہ ایک ہی چیز ہے. صحابہ کی جماعت کس چیز پہ؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور صحیح حدیث پہ تھے, وحی پہ قائم تھے, اور براہ راست سمجھائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث سے ہمیں مزید, اوپر والے حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ خلفاء راشدین کہ سنت مضبوط سے تھا, صرف خلفاء راشدین یا صحابہ بھی ہو سکتے ہیں, دوسری حدیث میں صحابہ بھی ایڈ ہو گئے, ٹھیک ہے, لیکن کون سا ایک صحابی یا دو صحابی؟ سارے صحابہ, اس میں اجماع الجماع کی روایت اس کے بعد ایک ساتھ رکھیں تو اجماع صحابہ, اجماع صحابہ حجت ہے میرے بھائیوں. فہم السلف کے جو ہم بات کرتے تو اجماع مطلب ہوتا ہے, اگر ایک صحابی بات کر دوسرے مخالفت کرتا ہے یا صحابی کا قول کسی نص کی مخالفت کرتا ہے پھر وہ حجت نہیں باقی رہتا, ٹھیک. لیکن جب نص سے مخالفت بھی نہیں, دوسرے نے پھر کسی اور نے کسی اور صحابی نے مخالفت بھی نہیں کی, تو پھر اور اس پہ اجماع ہے, چاہے اجماع سکوتی کیوں نہ ہو تو اس پہ پھر یہ حجت ہوتا ہے. الغرض یہ ثبوت ہے کہ مذہب السلف کا اظہار کرنا لازمی ہے. تو اظہار کہاں پہ, اظہار کا لفظ ہے دونوں حدیثوں میں, کون بتائے گا؟ شیخ صاحب نے دونوں احادیث کیوں بیان کی ہیں؟ اوپر ٹائٹل کیا ہے, اظہار مذہب السلف ہے نا, اور البدعت سے موقف. ان دونوں چیزوں کا جو ہے دلیل جو ہے ان دونوں احادیث میں ہے. اظہار کا لفظ حدیث میں ہے, کسی حدیث میں ہے, دونوں میں نہیں ہے, تو پھر دلیل کیسے ہے؟ کوئی آپ سے پکڑ کے پوچھے کہ ادھر بات سنو, آپ اظہار کے صبح سے بات کر رہے ہو, ایک دونوں حدیثوں میں ایک لفظ بھی نہیں کہا, مجھے نظر نہیں آ رہا اظہار کا, اور نہ ہی کہ اہل بدعت کی مذمت نظر آ رہی ہے. کہاں پہ بات بدعت کی, اہل بدعت کی بات ہے پہلے حدیث میں, بدعت کی بات اہل بدعت کی تو نہیں ہے نا, اور دوسری میں علماء علی و اصحابی, یہاں پر بدعت کا لفظ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں احادیث جو اوپر موضوع ہے اس سے مطابقت ہے؟ کوئی شخص آ کہتے ہیں مخالفت ہے, میں چلو میں کہتا ہوں مخالفت ہے, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی کیا فاوا کیا نہیں, مجھے بتایا پہلے اظہار پھر موقف اہل بدعت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ ظاہر سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ ظاہر سے کیا مراد, میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ لوگ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ اس منہج کو قائم کیا جائے, یعنی جو لوگ دیکھیں گے کہ یہ سلفی جا رہا ہے, یہ مذہب السلف پر قائم ہے, ایسا ہے نا؟ اور اظہار کیسے ہوتا ہے پھر؟ یہ صرف باتوں کو لامی, یعنی صرف باتوں سے تو نہیں ہوتا نا. بارک اللہ فیک, سنت کو چھپنے والی چیز ہے. جب آپ سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے, علیکم سنت ہی, اور خلوار سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے, تو آپ اپنے فعل سے اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اظہار ہوا کہ نہ ہوا, ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری حدیث میں کہا ہے مان علیہ اصحابی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن اور سنت, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جتنی بھی فرقے ہیں, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جب فتویٰ دیتے ہیں, امام کا قول تو ہوتا ہے لیکن امام کا قول کی بنیاد قرآن اور حدیث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کے نزدیک؟ اگرچہ بعض بلکہ بہت سارے مسائل میں صرف امام کا قول ہی ہوتا ہے جہاں پہ دلیل نہیں ہوتی, لیکن عمومی طور پر وہ بھی تو قرآن حدیث ہی پیش کرتے ہیں نا, کوئی تورات و انجیل تو پیش نہیں کرتا نا ثبوت کے طور پر. تمہارا علیہ تو ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ اصحابی صرف ایک گروہ ہے, مذہب السلف پر قائم لوگ جب وہ اصحابی کی قید سے عمل کرتے قرآن سے حدیث پہ, تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے سامنے چلتا پھرتا مذہب السلف پر قائم کہ نہیں؟ تو اظہار ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ کہاں کرتی ہے مسئلہ کے بعد کہاں ہے؟ صرف داڑھی کی بات ہو رہی ہے, اظہار داڑھی ہوتی ہے, ٹخنے کے اوپر شلوار ہوتی ہے, نہیں نہیں ظاہر کی بات, پورے مکمل سنت پر قائم ہونا. جہاد کا معاملہ جیسے کہ نماز کا معاملہ ہے, نماز نبوی تو جہاد نبوی ہے, یہ نہیں کہ نماز نبوی پڑھنی ہے اور جہاد اپنی خواہش رفت مطابق کرنا ہے, یہ اظہار مذہب سلف نہیں. اس لیے بعض لوگوں کو دھوکہ کھایا کہتے بن لادن بھی سلفی ہے. کس نے کہا سلفی بن لادن بھائی؟ کس نے کہا؟ کیوں کرا فیدین کرتا ہے اس لیے وہ سلفی ہو گیا, یہ وہ سعودی عرب سے اس لیے وہ سلفی ہو گیا. مذہب السلف پر قائم وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے میں, عبادات, بار بار بات کر چکا میں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, سیاست میں, ہر شریعت کے معاملے میں وہ فہم السلف کو سامنے رکھتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. تو فہم السلف کیا ہے یہاں پہ؟ تو بالکل مخالفت, نصوص کی مخالفت ہو رہی ہے. تو پھر کیسے صرف داڑھی سے کس نے کہا کہ منہج السلف قائم ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ تو اظہار سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ ان حدیثوں پہ عمل کر دیں، اگر واللہ اہل بدعت آج گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں لوگ، اگر ان دونوں حدیثوں کو صحیح طریقے سے مضبوطی سے اپنے نکیلے دانتوں سے اپنے ہاتھوں سے تھام لیتے نا، واللہ گمراہ نہ ہوتے. لیکن پتہ بھی ہے کہ انہوں شریعت مخصوص کی مخالفت کر رہے ہیں. بلکہ پچھلے درس میں میں نے بیان بھی کیا تھا، جب غلط فہمی کا ازالہ کیا جہاد کے تعلق سے، کیا غلط فہمی تھی؟ کہ قرآن وقت کی اجازت بغیر جہاد کرنا جائز ہے، یعنی شرط نہیں، قرآن کی اجازت شرط نہیں ہے. اور یہ قول بلادین کے اس کے ہم نے والے ہتھیاروں کا ہے، القاعدہ یہی کہتی ہے، طالبان بھی یہی کہتے ہیں، اور سارے یہی کہتے ہیں جو ان کے ہم نے والے ہتھیار ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ معنی جو سلف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ سلف ہی اس نے اظہار کے مذہب السلف کا، یا اس نے اہل بدعت کا راستہ اختیار کیا ہے؟ مجھے بتائیں خوارج کیا کہتے ہیں، اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی معتزلہ کے پانچ اصول ہیں عقیدے کے، ان میں سے ایک ہے الامر بالمعروف عن المنکر. اس سے کیا مراد ہے؟ ان کی حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، یہ نہیں عن المنکر ان کے لیے. سبحان اللہ، تو اصل بغاوت کر حکمران کے خلاف رسولت کا راستہ نہیں ہے، معتزلہ خوارج کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے. تو اگر کوئی شخص بھی جزوی طور پر شریعت کی اتباع کرتا ہے، تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ منہج سلف پر قائم ہے. وہ شریعت کے اتباع سے ہو رہا صرف داڑھی رکھنا نہیں ہے، اس ٹخن کو شوار کرنا نہیں ہے، یا سر پر پگڑی نہیں ہے، وہ تروافل بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ تو قبر پرست بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. تو کیا وہ بھی پھر منہج سلف پر قائم ہے؟ کہاں ہے وہ اصحابی؟ بلکہ ما انا علیہ کہاں ہے؟ مجھے دکھا دیں کیا قرآن اور صحیح حدیث میں شرک کی طرف دعوت ہے؟ کیا کہیں پہ قرآن اور صحیح حدیث میں ہے کہ امام معصوم ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک روایت تو دکھا دیں. اس لیے ان کی بنیاد ہی غلط ہے. اگرچہ کلمہ پڑھتے ہوئے امت میں داخل ہیں، بعض علماء کہتے ہیں تو یہ امت سے ویسے خارج ہو گئے، ایسے لوگ جو ہیں ان 73 فرقوں سے خارج ہو چکے ہیں، بعض علماء کے یہ قول بھی ہے. الغرض تو کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ عمل سے. اور عمل ایک ہی گروہ ہے، فرقۃ الناجی آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، کانوں سے بھی سنیں گے کہ ایک ہی گروہ ہے جو صرف زبان سے نہیں کہتا بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہے کہ وہ سلفی ہیں، عقیدے میں، اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، سلوک میں سلفی ہیں، سیاست میں سلفی ہیں، ہر اعتبار سے، اخلاق میں بھی ہر اعتبار سے. اچھا، وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بڑا خوبصورت اثر ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، فرماتے من کان مستنا فلیستن بمن قدمات، جو تم میں سے کسی کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے، کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، بس ان کی پیروی کرے جو مر چکا ہے. سبحان اللہ، جو دنیا سے چلا گیا ہے. کیسے پیروی کرے جو مر چکا ہے؟ جو علم وہ چھوڑ گیا ہے اس کی پیروی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، جو راہ راست پہ تھے، صحیح منہج پر قائم تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس منہج پر وہ تھے آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنے استادوں کو مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ علماء جو ان کو نصیحت کرنے والے تھے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یحیی الحجوری کو دیکھ لیں آپ، شیخ عبد بن حادی الوادی رحمہ اللہ کے کبار طلب علم میں سے تھے، قریب ترین اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک راستے پہ تھے، علماء نے تزکیات بھی کیے، علماء نے ان کی طرف یعنی کافی تعریفیں بھی کی ہیں، ان کے کام کو سراہا بھی ہے، ان کی دعائیں بھی کی ہیں، ان کی معاونت بھی کی ان کے ساتھ. لیکن شیخ ببل کی وفات کے بعد، شیخ ببل کا علم آج موجود ہے کہ نہیں؟ جو اس کو اپناتا ہے گمراہی کا چانس ہے اس میں، کیونکہ وفات پا چکے ہیں. تو زندہ انسان شیطان کے بہکاؤ کبھی بھی آ سکتا ہے، پاؤں کبھی بھی پھسل سکتا ہے. آپ یہ نہ کہہ رہے میرے جیسا کوئی نہیں آیا، نہیں نہیں وفا ہے. ہم سے بڑے علم والے لوگ اللہ کی آزمائش میں آئے اور نعوذ باللہ راہ راست سے ہٹ گئے. اس لیے ہمیشہ مومن کو اور طالب علم کو اپنے سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے انکساری کے ساتھ ثابت قدم کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، امت کے لیے سبق تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو سید عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کا یہ فرمان اس کو نصب العین رکھیں. جو پیروی کرنا چاہتا ہے تو ان کی پیروی کریں جو دنیا سے چل جا چکے ہیں. اس کے کیا مطلب ہے؟ زندہ ان کی بات نہ سنیں، ان کی بات بھی سنیں، ان کے علم سے بھی استفادہ حاصل کریں، لیکن ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھیں کہ اس کی ہر بات دین نہیں ہے. میں اس وقت تک اس شخص کی بات سنتا رہوں گا جب تک قرآن سنت کے اور سلف معنیز کے مطابق ہے، اور جب کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ بھی عالم طالب علم غلطی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کبھی بھی اس منہج کے خلاف بات کرے گا تو پھر اس کی بات میں نہیں مانوں گا، یہ کیونکہ حق کے خلاف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو وفات پا چکا ہے اس کا علم موجود ہے، اس کی اچھی بات بھی موجود ہے، غلط بات بھی، اس سے زیادہ غلطی نہیں کر سکتا. وہ جو صحیح غلط وہ کر چکا ہے، اپنے رب کے پاس جا چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کا علم موجود ہے اور علماء نے اس کے علم پر بھی بات کی کیا صحیح کیا غلط ہے، تو وہ محفوظ ہو چکا ہے کتابی شکل میں یا ان کے دروس میں، آڈیو لیکچر میں، ویڈیو لیکچر کہیں پر بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں طالب علم جو ہے سیکیورٹی محفوظ محسوس کرتا ہے کہ جب اس عالم کی بات آ گئی ہے، جب کوئی شخص کہتا ہے کہ شیخ بن باز نے یہ فرمایا، فتویٰ دیا ہے، تو آپ اس کو لینے میں جھجکتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کی زندگی ساری اسی منہج پر قائم تھی، قرآن سے، حدیث ہے اور فہم السلف ہے، تو آپ جب اس کے قول کو لے لیتے تو آپ تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایکس پرسن کسی نے کہہ دیا، اس نے فتویٰ دیا ہے، تو تسلی نہیں ہوتی. ہم بالکل ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لیکن جب شیخ بن باز میں فتویٰ آ جاتا ہے، اگر شیخ دلیل نہیں دیکھتے، اگر دلیل اکثر بار خود کرتے ہیں، اگر نہیں بھی کرتے کسی مسئلے میں، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی زندگی ایسے گزری ہے اور علم کی روشنی میں بات کرنے والا شخص ہے، اپنی خواہش نفس کو آگے کرنے والا ہرگز نہیں ہے، اور ان کا علم محفوظ ہے، موجود ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں سید عبد الرحمن مسعود عنہ، اولئک، یہ کون ہیں جو وفات پا چکے ہیں جن کی پیروی کرنی چاہیے؟ اولئک، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف ہے. لوگ کہتے ہیں میں فلان کا دوست ہوں، فلان کا دوست ہوں، فلان کا دوست ہوں. کوئی بادشاہ کی نسبت اپنی کرتا ہے، کوئی وزیر کی طرف کرتا ہے، کوئی مشیر کی طرف کرتا ہے، کوئی بڑے تاجر کی طرف کرتا ہے، اور سب سے بڑا شرف کون لے گئے امت میں دوست کے اعتبار سے؟ کتنا بڑا شرف ہے. کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اللہ اکبر، واللہ اس سے بڑا شرف نہیں ہے دنیا میں. دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے، دنیا کی عزت شہرت سب کہاں رہ جاتی ہے، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف تا قیامت رہے گا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اچھا، کیا خوبی ہے ان لوگوں میں؟ سید عبداللہ فرماتے ہیں کانوا خیر هذه الامه، اس امت میں سب سے بہترین لوگ تھے. کیسے لوگ تھے بھائی؟ کس نے کہا؟ آئیے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں وابرها قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ اچھے تھے. اللہ اکبر، امت میں ایسے دلوں کے اعتبار سے، دل تو ہمارے بھی ہیں، دل ان کے بھی تھے، دل ہمارے بھی دھڑکتے ہیں، ان کے دل بھی دھڑکتے تھے، لیکن کیا دو دل ایک جیسے ہیں؟ ان کے دل سب سے زیادہ اچھے تھے. ابرها قلوبا، پاک دل تھے، صاف دل تھے، کوئی کینہ بغض و نفرت نہیں، شرک بدعات خرافات کا نام نہیں، نافرمانیاں کرتے نہیں تھے، ہو جاتی تھی کسی خطا میں تو فوراً توبہ کرتے تھے. ابرها قلوبا، انبیاء کے بعد اگر دنیا میں کسی کا دل اچھا تھا تو وہ کون ہے؟ تو وہ صحابہ ہے. واعمقها علما، اور سب سے زیادہ گہرائی والا علم تھا ان کے پاس، علم والے تھے. علم تو بہت سارے علماء ہیں امت میں، آج بھی علماء ہیں، لیکن گہرائی والا علم کس کے پاس تھا؟ ان کے پاس. کیوں گہرائی والا علم تھا؟ اچھا، علم گہرا بھی ہوتا ہے، غیر گہرا بھی ہوتا ہے، سپرفیشل بھی ہوتا ہے، ڈیپ بھی ہوتا ہے. کیا کوئی سمندر ہے؟ علم سمندر ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. گہرائی میں کیا ملتا ہے؟ کبھی دیکھے ہیرے موتی اوپر تیرتے ہوئے، لوگ یوں جا کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، جال لا کے پکڑ لیا، اوپر مچھلیں تو ہوتی ہیں نہیں، جھاگ بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ اصل خزانے اندر ہوتے ہیں. اور پھر نیچے جانے کی محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یا اوپر سے گزارا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ زیادہ محنت ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، ایسے مفت کوئی تھوڑی چیز ملتی ہے. اعمقها قلوبا، سب سے اعمقها علما، سب سے زیادہ گہرائی والا علم تھا ان کے پاس. اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست علم حاصل کیا. یہ نام کا شرف نہیں، میں نے کہا صحابی ہے تو بڑا شرف ہے، نام کا نہیں ہے یہ، صرف یہ کام کا شرف ہے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں. دنیا میں ایسا استاد کبھی نہ تھا اور کبھی نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ سنتے ہیں اور فوراً دل میں اتر جاتے ہیں. ان کا علم ہمارے علم جیسا ہوگا، یا ہمارے جو علماء ان جیسا ہوگا، یا ان کے علماء جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو علم رکھتے تھے کمال کا، تھوڑے تھوڑے قطرے نہیں تھے، ادھر سے قطرہ، ادھر سے ادھر سے قطرہ لیا. یہ عمق ہوتا ہے، ڈپتھ نالج کی یہ ہوتی ہے. یہ علم ہے تو کمال کا علم ہے، سبحان اللہ. وأقلها تکلفا، اور امت میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے تھے ہر چیز کے، ہر اعتبار سے. ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں ہر معاملے میں، تکلف نہیں جانتے. تکلیف جانتے تھے، تکلف نہیں جانتے تھے. تکلیف تکلف میں کیا فرق ہے؟ تکلف بناوٹ ہے. انسان تکلف کر کے کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تکلیف حقیقت ہے، ذمہ داری ہے. تو تکلفات میں بہت کم تھے. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑا شرف یہ ہے، ان ساری خوبیوں کے ساتھ ایک اور خوبی سب سے بڑی، ایسی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. کیا مرضی صحابی بنے ہیں وہ؟ کیا وہ بکر صدیق اور انہوں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے اس زمانے میں اور پھر مرضی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے؟ ہم جس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال ہے اس میں؟ ہم کس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوں گے اور یہی لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. اچھا، اب اگلی خوبیاں دیکھیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا خاص صحابی بنا دیا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ نقل دین ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقل کرنے پر یہی ہے. آگے کس نے پہنچایا ہے؟ محفوظ کیا ہے علم سے. دیکھیں، علم سے پہلے محفوظ کیا ہے اور پھر اس پہ عمل کیا ہے اور پھر اسے آگے پہنچایا ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور ہماری طرح ہم سب پرہم فرمائے سستی کرنے والے ہوتے، تو آج ہم لوگ انڈیا پاکستان میں رہنے والے کہاں ہوتے؟ ہمیں کلمہ کس نے سکھایا؟ ہمارے فور فادرز کو، باپ دادا کو، ان سے پہلے والے لوگوں کو؟ کلمہ توحید کی تعلیمات مدینہ سے شروع ہوئی، جزیرہ عرب تک پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب تک کی آگے تو نہیں تھی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین تھے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، وہ محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی وہ پاسداری کی کہ واللہ پوری دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہیں پہ کہ کسی قوم نے اپنے کسی قائد یا لیڈر کی باتوں پر اس طریقے سے عمل کیا ہو. واللہ کوئی مثال آپ کو نہیں ملے. یہاں تک کہ 70 سال سے زیادہ عمر ہے سیدنا ابو ایوب الانصار رضی اللہ عنہ کی، 70 سال سے زیادہ عمر. ترکی کی طرف جاتے ہیں، ترکی یورپ ہے، جزیرہ عرب سے کتنا دور ہے. خود صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس کی اولاد ہے، تابعین ہے، اتباع تابعین ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. اب 70 سال کا بزرگ، آگے پیچھے بھی نہیں، اور جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، جان ہتھیلی میں ہے, بیمار ہوئے, طبیعت خراب ہوئی, کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو مجھے استنبول, قسطنطین استنبول سے جتنا بھی زیادہ قریب ہو سکتے مجھے وہاں پہ لے کے جانا. اب صحابہ کرام نے ڈھالیں لے لی ہیں, وہ جو لشکر تھا ساتھ, اور آگے بڑھتے رہے دفن کرنے کے لیے, وصیت عمل کرنے کے لیے. ذرا سے مخالفین تیر مارا ہے, یہ آگے بڑھتے رہے جہاں تک جا سکتے تھے, قریب ترین وہاں پر دفن ہوئے. ایسے دل کس کے ہیں, ایسے علم کس کا ہے, ایسا تقویٰ کس کا ہے, ایسا عمل کس کا ہے؟ سبحان اللہ, 70 سال کا بزرگ ہے, عذر شرعی ہے کہ نہیں, لیکن پھر بھی عذر نہیں جانتے, کیونکہ اس کامے کو پہنچانا ہے, اس دین کی بلندی لازمی ہے. تو باہر نکلے, ان کے بھی گھر تھے جیسے ہمارے گھر, ان کی بیویاں تھیں جیسے ہمارے, ان کے بچے تھے جیسے ہمارے, ان کے بھی کاروبار تھے جیسے کہ ہمارے, ان کی بھی دنیا تھی جیسے کہ ہماری ہے. لیکن جب چھوڑ اللہ تعالیٰ کے لیے, پھر پیچھے منہ کے بھی نہیں دیتا. ان کی محنت تھی, کاش ہم ان کی محنت کی قدر کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد انہی کا احسان ہے ہمارے اوپر. آج جس دین کے بیچ کو وہ بونے والے تھے, اور مشرق سے مغرب تک, یورپ سے چین تک, آپ دیکھیں کلمہ توحید پھیلا ہے, اس بہترین زمانے کو لوگوں نے پھیلایا ہے. آج اس دین کی ہمارے دلوں میں کیا قدر ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج اگر آپ اس دین کی قدر کرنے والے ہوتے, اللہ کی قسم ہم سب سے آگے ہوتے, دین میں بھی دنیا میں بھی. اگر دنیا چلی بھی جاتی تو آخرت کبھی بھی ہاتھ سے نہ جاتی. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہاتھ میں نہ دنیا ہے اور نہ دین, جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ سب سے ذلیل. اکثر بات کیا کرتا ہوں, امت کی بات آتی ہے, ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم دین میں پیچھے ہیں, اس لیے قوموں میں بھی سب سے آخر میں ہم پیچھے ہیں. ہماری ترقی صرف دنیا میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں, ہماری عزت صرف دنیا میں نہیں ہے, ہماری عزت دین سے جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن العزة للہ جميعا. عزت ڈھونڈنی ہے تو کیوں دائیں بائیں جاتے ہو؟ کہاں تلاش کرتے ہو عزت کو؟ عزت اس دین میں, توحید میں, اتباع سنت میں, منہج سلف میں. اور اللہ کی قسم جس نے اس کو اپنایا ہے, دنیا تو سب چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن آخرت دونوں کے برابر نہیں ہوتی, اللہ کی قسم. تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ نہ دنیا ہے نہ دین ہے, کریں گے کیا ہم لوگ؟ اور کب تک پیچھے رہیں گے؟ اور کب تک ذلیل رہیں گے؟ کب سر اٹھائیں گے ہم؟ جہاد کے نام پر دہشت گردی کرنا جانتے ہیں, لیکن کاش کے جہاد کی حقیقت کو جان لیتے اور اپنے سر کو جھکانا جانتے نصوص کے سامنے, اور اس 5 فٹ قدم میں شریعت کا نفاذ کرنے والے ہوتے تو اللہ کی قسم ہماری یہ حالت نہ ہوتی. آگے فرماتے ہیں, اب خوبیاں بیان کر چکے ہیں نا, اب ہمارے لیے حکم ہے بعد میں آنے والوں کے. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم. بس ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ہو, لیکن مشابہت تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہ تو دل تمہارے ان جیسے ہیں, نہ علم تمہارا ان جیسے, لیکن ان کی مشابہت تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کس چیز میں؟ دو چیزیں یاد رکھیں, اخلاق میں اور ان کے راستے میں. یہ دو چیزیں لازمی ہیں. بعض لوگ سلف کے راستے کو اختیار تو کرتے ہیں لیکن اخلاق پیچھے رہ جاتے ہیں, اور بعض اخلاق تو لے لیتے ہیں راستے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دو چیزیں لازمی ہیں, اخلاق بھی سلف کا ہے اور راستہ بھی, منہج بھی سلف کا ہے. کیونکہ منہج بغیر اخلاق کے ادھورا ہے, ناقص ہے. وہ کیسا منہج ہے جس میں اخلاق نہیں؟ کیونکہ یہ دین کامل ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, اور پہلے درس میں نے بتایا تھا اس کامل دین کو آج کون دنیا میں لے کر چل رہا ہے. سلف ہی ہے کوئی اور ہے؟ منہج سلف قائم ہے کہ نہیں؟ اہل سنت جماعت ہے کہ نہیں؟ یہی لوگ ہیں کہ نہیں؟ تو پھر کیونکہ منہج کامل ہے اور یہ کامل دین پر عمل کرنے والے یہی لوگ جس منہج پر قائم ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ راستہ تو ان کا مضبوط ہے لیکن اخلاق ان کے کمزور ہے. ممکن ہے یہ؟ اس لیے اگر آپ سلف کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اخلاق میں سلف جیسے ہونا چاہیے. اس لیے یہ واحد گروہ جو آپ کو نظر آئے گا فرقوں میں سے فرقۃ الناجیہ جو سینا تان کے اور بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں ہم اصول میں بھی سلفی ہیں, فروع میں بھی سلفی ہیں, طریقتاً بھی سلفی ہیں. طریقتاً کے اخلاق سلوکیات سلفی ہیں, اسی منہج پر قائم ہیں. ہمارے اصول اور فروع میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارے اخلاق میں بھی کوئی اختلاف نہیں. جہاں سے ہم اصول لیتے ہیں وہیں سے فروع لیتے ہیں, وہیں سے اخلاق بھی لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اصول کسی گروہ سے لے لیں, فروع کسی اور سے لے لیں, اور اخلاق کسی تیسرے سے لے لیں, تو پھر آپ سب سے بڑے ناقص ہیں, اور آپ ان لوگوں کی شان میں گستاخی بھی کر رہے ہیں جسے آپ نے اصول لیے ہیں. کہ آپ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نہ فروع اچھے نہ ان کے سلوک اور اخلاق اچھے, اور جن سے آپ نے فروع لیے ہیں آپ دبے لفظوں کی بھی مذمت کر رہے ہیں کہ ان کے نہ تو اصول اچھے نہ ان کا اخلاق اچھے. جن سے آپ نے طریقہ لیا ہے آپ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں, اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہیں ان کے یاد رکھنا, ان کے اخلاق کو لینا, راستے کو لینا, ان کے اصول فروعوں کو نہ لینا. ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اس لیے پہلے درس میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم بات کر رہے تھے مقدمے میں, تو دین اسلام کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ وسطیت میں, میان روی میں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کرتے ہوئے, فہم کانوا علی الہدی المستقیم. ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق اور راستے کو کیوں اپنائے ہم, منہج کو کیوں اپنائے, کیونکہ وہی لوگ جو تھے قائم تھے کس چیز پر؟ الہدی المستقیم, ہدایت, سیدھی ہدایت, الصراط المستقیم, الہدی المستقیم, الہدی المستقیم, سب ایک ہے, وہ اس پہ قائم تھے. اسے امام بغوی نے شرح السنہ میں اس قول کو نقل کیا ہے. اور امام بغوی کی وفات کب ہوئی؟ سن 510 ہجری میں. امام بغوی کی وفات سن 510 ہجری میں ہوئی, اور یہ شرح السنہ امام بغوی کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس میں عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. انہوں نے سید عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے. وقال امام احمد رحمہ اللہ, محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اصول السنۃ عندنا, اصول السنۃ ہمارے نزدیک, التمسک بما كان عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس چیز کو مضبوط مضبوطی سے تھامے رکھنا جس پر آپ وسلم کے صحابہ تھے, والاقتداء بهم, اور ان کی اقتداء کرنا, ان کے راستے کو اختیار کر ان کے راستے کی اتباع کرنا, راستے پہ چلنا, وہ ترک البدع, اور بدعتوں کو ترک کرنا. اسے اصول شرح اصول اعتقاد السنہ امام اللکائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس قول کو, اور یہ اصول السنہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم پہلے بھی شرح کر چکے ہیں احمد صلی کے عقیدے میں, تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے ایک بار وہ سن لیں, بڑے خوبصورت اور اچھے اس میں پیغامات ہیں اور اچھے اصول بیان کیے گئے ہیں امام صاحب نے, جو طالب علم کے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ان کو جاننا. اب یہ تین چیزیں دو احادیث ہیں اور دو آثار ہیں, شیخ صاحب نے نقل کیے ہیں اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ اظہار مذہب السلف وبین موقف من اہل بدعت. اہل بدعت سے موقف کیا ہمیں نظر آتا ہے یہاں پہ؟ کہاں پہ ہم نے لیا اہل بدعت سے موقف؟ جب بدعت سے آگاہ کیا تو نہیں کہ اہل سے آگاہ کیا کہ نہ کیا؟ بدعت بغیر اہل کے ہوتی ہے. اچھا, سنت بغیر اہل کی ہوتی ہے؟ جب سنت بغیر اہل کی نہیں ہوتی, بدعت کیسے بغیر اہل کی ہو سکتی ہے؟ تو اہل سنت بھی ہے, اہل بدعت بھی ہے. سنت پر قائم بھی لوگ ہوں گے, بدعت پر قائم بھی لوگ ہیں. بدعت اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتی جب تک کہ بدعت ہی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو بدعت ہی ہوں گے, آئیں گے, اہل بدعت بھی ہوں گے, اہل سنت بھی ہوں گے. تو جب بدعت سے آگاہ کیا, خبردار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اہل بدعت سے بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب سنت کا حکم دیا مضبوط تھامے رکھو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت کے راستے کو مضبوط تھامے رکھو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب علماء علیہ واصحابی, یہ ایک راستہ ہے, اس کے مخالف بدعت کا راستہ ہے, 72 فرقے اہل بدعت ہیں. جب ایک راستہ فرقۃ الناجیہ کا راستہ ہے, یہ اپنانا, یہ نجات کا راستہ ہے, باقی راستے گمراہی کے راستے ہیں, تو ان سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ نجات کیسے ممکن ہے؟ کہ ان کی بات بھی سننی ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، جب تک ان سے دوری اختیار نہیں کرتے نجات ممکن نہیں ہے. اچھا، سر عبداللہ مسعود کے قول میں یا تو صحابہ ہیں یا صحابہ کے مخالفین، اگر صحابہ کے مخالفین کے راستہ اپناتے ہو تو ہلاکت کا راستہ ہے، نجات چاہیے تو صحابہ کرام کے راستے اپنانا پڑے گا. یہ اہل سنت، یہ اہل بدعت ہے. زمان بن حنبل کے فرمان میں وہ ترک البدعت، جب بدعت کو چھوڑا تو اہل بدعت کو بھی چھوڑا کہ نہیں، جب تبسک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے، تو پھر جو بتری اور راستے ہیں اس کے علاوہ وہ بدعت کے راستے ہیں، جمع ہیں. وہ ترک البدعت ایک نہیں ہوتا، ایک سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواہش نفس ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے. اور فرقے فرقے 72 فرقے ہیں، کتنی ہیں؟ 72 ہیں ہلاک ہونے والے، لیکن نجات پانے والا ایک ہے. دو کیوں نہیں ہے؟ ہو بھی نہیں سکتے دو، کیونکہ حق ایک ہے. اگر حق دو نہیں ہو سکتا تو راستے بھی جدا نہیں ہو سکتے، لیکن باطل ایک سے زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ دیکھ لیں، کیا مشرک کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک معبود کی عبادت میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہندو کو دیکھیں، 33 کروڑ، پتہ نہیں کہاں سے 33 کروڑ لے کے آئے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قوم نوح میں دیکھیں، سب سے پہلے شرک تھا، 5 تھے کہ نہیں، وہ بھی ایک میں متحد نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا. کرسچنس کو دیکھ لیں، 3 ہیں، ٹرینیٹی ہے، پھر بھی وہ بھی ایک پہ متحد نہ ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ توحید ہے ہی نہیں. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک کو. اور اہل توحید وہ ہیں جو سب اکٹھے ہیں توحید پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما زال ائمۃ السنۃ وعلماؤها، اور ہمیشہ سے رہے ہیں اہل سنت اور ان کے علماء، جیل بعد جیل، نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، کس چیز پہ قائم تھے اور ہمیشہ قائم رہے؟ یدعون الى اتباع السلف، دعوت دیتے رہے ہمیشہ، ہر دور میں ہر زمانے میں سلف کے اتباع، السلف الصالح. یدعون الى اتباع السلف الصالح، سلف صالح کے اتباع، دعوت دیتے رہے. والاقتداء بهم، اور یہ بھی دعوت تھی کیونکہ اقتداء بھی کی جائے، یعنی صرف نام کی دعوت نہیں ہے، کام کی دعوت بھی ہے، اقتداء کرنی لازمی ہے. وسلوک طریقہم، اور ان کے راستے کو اپنانا ہے. وما برح اہل السنت یستدلون علی دینہم وعقائدہم، اور ہمیشہ ایسے ہی رہے اہل سنت کے وہ دلائل اپنے دین کے تعلق سے پیش کرتے تھے، وعقائدہم اپنے عقائد بھی کہ دلائل بھی پیش کرتے تھے، بما جاء فی کتاب اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن مجید میں، وہ بھی مصاحح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ وسلم سے صحیح ثابت ہوا. فإن لم یجدوا فیہما، بس اگر قرآن اور صحیح حدیث میں ان کو کوئی چیز نہ ملتی، فبما ثبت عن السلف الصالحین من الصحابۃ والتابعین، پھر وہ چیز لیتے جو ثابت ہوتا سلف صالحین سے، صحابہ میں سے اور تابعین میں سے، واتباع التابعین اور اتباع التابعین میں سے، کہ ہر کوئی نہیں، المعروف عنہ بالامامۃ فی السنہ، ان میں سے وہ خاص طور پہ بہترین 3 زمانوں کے ہر بندہ بھی نہیں، سبحان اللہ، وہ خاص طور پہ لوگ بہترین 3 زمانوں کے جو معروف تھے، کس چیز میں؟ سنت میں نہیں، سنت میں امامت، امام السنہ. امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے ایک ہیں یا دو ہیں؟ اگر اور بھی علماء تھے کہ نہیں، اور بھی امام تھے کہ نہیں، تو پھر امام اہل السنہ جب کہا جاتا ہے ایک ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اور بھی امام تھے، الرازیین، ابو حاتم ابو زرع الرازی امام تھے اپنے زمانے کے، امام بخاری، تو جو ائمہ ہے جو معروف ہے ائمہ، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص لے کے آتا ہے کسی ایسے شخص جو اس زمانے میں تو تھا لیکن امامت میں معروف نہیں تھا سنت میں، اس کا قول لیا جائے گا؟ اگر قرآن سنت مطابق ہے تو لیا جائے گا، اگر مخالف ہے تو نہیں لیا جائے گا. تو یہ بھی شیخ صاحب سب شرط بیان کر رہے ہیں کہ 3 بہترین زمانے کے خاص طور پہ وہ لوگ جو معروف ہیں سنت میں نہیں، کس چیز میں؟ سنت میں امامت سے معروف ہیں. قال ابن کثیر، اب چند مثالیں دیکھیں، بڑی پیاری مثال ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے. وفات کب ہوئی؟ 774 ہجری، 774 ہجری، 774 ہجری. معروف تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی معروف تفسیر ہے، تفسیر بالاثر کہتے ہیں، یعنی اس تفسیر میں انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے کی ہے، احادیث سے کی ہے، آثار سے کی ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر بالاثر. دوسری کی ضد میں کون؟ تفسیر بالرأی. تو جو معتمد تفسیر ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ جو رائے کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا جو اثر کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اثر کی بنیاد پہ ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اب کیا ثبوت شیخ صاحب دے رہے ہیں؟ ثبوت اب ایک امام جو مفسر قرآن ہے معروف اپنے زمانے کا, اس کے قول کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. کس چیز کے تعلق سے؟ کہ جب اتباع کی بات آتی ہے, سلف کی اتباع کی بات آتی ہے, تو اس کی پریکٹیکل مثال بھی ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہر دور میں ہر زمانے کی باتوں پر ہوئی ہے. کہ آپ دیکھیں اس آٹھویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس راستے کو اپناتے تھے, اور کیسے اپناتے تھے اس کی مثال بھی دیکھیں. کہتے قرآن کی تفسیر میں سورۃ اعراف آیت نمبر 54 کی تفسیر میں, ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اب اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا, لوگوں کی اس آیت کے تعلق سے بہت سارے اقوال موجود ہیں. ناس لوگ ہیں, ان میں سے اہل حق بھی ہیں, اہل باطل بھی ہیں, سنو اہل بدعت بھی ہیں. جب ناس کہا تو سارے اس میں شامل ہیں. ليس هذا موضوع بسطها, یہ جگہ نہیں ہے کہ میں سارے کے اقوال یہاں پہ بیان کروں, کیونکہ اختصار سے کام لیا گیا ہے. ابن کثیر کا بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے, سبحان اللہ. وانما يسلك في هذا المقام, اب سن لیں, انڈر لائن کریں, اب ایسے مقام پر جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ, سن لیں کون سا ہے, مذہب السلف الصالح, سلف صالح مذہب کو اپنایا جاتا ہے. ایسی آیات میں خاص اس میں اسماء صفات کا ذکر ہو, جس میں کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے, جس میں کثرت سے اقوال پائے جاتے ہیں, ہر بند اپنی بات کرتا رہتا ہے, مخالفین بھی زیادہ ہیں, انکار کرنے والے بھی زیادہ ہیں, تعویل تحریف کرنے والے بھی زیادہ ہیں, تو ان کی باتیں مت سنو. نجات کا راستہ ایک ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وانما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح, اب ان کے راستے کو اپناؤ. اچھا, ہم کون سلف الصالح؟ سنیں, مالک والاوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق الى اخره, سبحان الله. ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ ان کے راستے کو اپناؤ, پھر نجات کا راستہ ہے. اللہ اکبر. امام مالک سب سے پہلا نام ہے, کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى. ایک شخص آ کے کہتے ہیں, امام صاحب اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, کیف استوى؟ امام رحمۃ اللہ علیہ کی شدید غصہ آتا ہے, فرماتے ہیں, الاستواء معلوم, والکیف مجهول, والایمان به واجب, والسؤال عنه بدعہ, اور حکم بھی اس کو مجلس سے نکال دیا گیا. امام مالک کی طرف ہمیں کیوں امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں؟ ان کی بات کو سنو, اپنی بات کی ہے انہوں نے, خود بھی تو اپنے زمانے کے امام ہیں. کیونکہ اس وقت اگر نجات کا راستہ اختیار کرنا ہے, علماء علیہ اصحابی کو یاد رکھے. وہ پریکٹیکل ایک مثال ہے کہ جب آیات الصفات اسماء صفات پہ بات ہوتی ہے اور آپ کو بہت سارے لوگوں کے اقوال سامنے آ جائیں, پھر سلام سے کا راستہ ہے. سلف کے اور مضبوطی سے تھا, وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے پاؤں گے انشاءاللہ, اور کبھی پاؤں نہیں پھسلے گا. اور جس نے اس راستے کو آج اختیار کیا ہے اسماء صفات کے باب میں, واللہ سب سے زیادہ مضبوط عقیدہ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کا, اور ان علماء کا, طلباء اور عوام الناس میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو مذہب السلف کو اپنانے والے ہیں, سلف صالح. اور جب یہ تفسیر پڑھتے ہیں, مختلف اقوال آ رہے ہیں, جب امام مالک کا قول آ جاتا ہے تو الحمدللہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ قول حق ہے. وقال امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شارح الطحاوی, امام ابو جعفر الطحاوی کون ہے؟ الطحاوی کے مصنف ہیں. وفات کب ہوئی؟ اذا كنت تعلم فقل, وان كنت لا تعلم فقل الله اعلم. کیا خیال ہے؟ ہمیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. امام ابو جعفر الطحاوی الازدی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, وفات سن, اچھا صدی کون سی تھی؟ صدی یاد ہے, سن کون سی تھی؟ آسان ہے, رائٹ سے لیفٹ, 1 2 3. بھولے گا کبھی؟ نہیں بھولنا چاہیے نا, الحمدللہ. اچھا, ابن ابی عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات کب ہوئی؟ شارح الطحاوی تو ہے جی, الامام ابن ابی عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ 700 باون 792. اچھا فرماتے ہیں امام ابن زحف رحمۃ اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں قال امام ابن ابی الحنفی شرح الطحاویہ وقد احببت ان اشرحها سالكا طريق السلف في العبارات الله کہتے ہیں میں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح کرتے ہوئے میں نے پسند کیا میں نے چاہا کہ میں ایسے شرح کروں اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے جو سلف کا راستہ تھا ان کی عبارات ان کے اقوال کو لیتے ہوئے اللہ امام ابن کثیر تفسیر کرتے ہیں سلف کے اقوال سے شرح الطحاویہ شرح کرتے ہیں عقیدے کی کتاب کی سلف کے اقوال سے یا سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے وانسج علی منوالہم متطفلا علیہم اور جیسے انہوں نے کیا میں ویسے بھی کرنا چاہتا ہوں انہیں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے لعلی انضم فی سلکہم میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے ان راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ میرا حشر ہوگا وادخل فی عدادہم اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں اللہ اکبر اس میں کیا ہمیں سبق مل رہا ہے سلف صالحین آپ نے عقیدہ کی بات کرنی ہے سلف کی بنیاد پر سلف کے اقوال سے سلف کے فہم کے مطابق تفسیر قرآن ہے سلف کے اقوال سلف کے فہم کے مطابق وقال امام الذهبی الامام الذهبی وفات 748 ہجری 748 یہ بھی ابن تیمیہ کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد جنہوں نے علم حاصل کیا اچھا وقال امام الذهبی في مقدمه كتابه العلو للعلي الغفار كتاب العلو معروف کتاب ہے بڑی خوبصورت اور پیاری کتاب ہے جی میں انہوں نے دلائل پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے فرماتے فَإِنْ أَحْبَبْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْإِنصَافِ اللہ کے بندے اگر آپ انصاف پسند کرنے والے ہیں یا انصاف پسند کرنا چاہتے ہیں فَقِفْ مَعَ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ بس رک جاؤ نصوص قرآن و سنت کے ساتھ رکنا ہے پاؤں اپنی مرضی سے اٹھانا نہیں ہے اللہ ثم انظر قرآن سنت تو آپ کے پاس ہے اب رکو ثم انظر پھر دیکھو ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات الله أكبر قرآن سنة کی بات کرنے والے سن لیں امام الذهبی یہ الفاظ جو سونے کے پانی سے لکھے والله تب بھی کم ذهب سے لکھے جائے نا تب بھی کم ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے سنے فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے اس میں سب شامل ہے کہ نہیں فإن أحببت يا عبد الله الانصاف اگر آپ انصاف پسند ہیں تو سن لیں کرنا کیا ہے واقعی منصف ہیں اگر آپ یہ اللہ کے بندے تو سن لیں کیا کرنا ہے قف مع نصوص القرآن والسنة آپ کے پاس نصوص ہیں قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب رکو رکے کیا کرنا ہے ثم انظر پھر ذرا مہلت دو ثم ہے فا نہیں ہے وا نہیں ہے حرف اب ثم کیا فائدہ ہے تھوڑا سا تاخیر اب رکو ثم انظر دیکھو ما قاله الصحابة والتابعون صحابہ تابعین نے کیا فرمایا ہے وإمة التفسير التفسير کے اماموں نے ہر مفسر نے نہیں إمة التفسير في هذه الآيات ان آیات کو جو آپ بطور دل پیش کرنے چاہتے ہیں 72 فرقے والے اگر یہی راستہ اختیار کرتے تو 72 فرقے میں ہوتے ایک فرقے میں ہوتے فرقۃ الناجیہ میں ہوتے کیا خیال ہے قرآن حدیث کی بات وہ بھی کرتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں صحابہ کے اقوال کی طرف نہیں دیکھتے فہم السلف کی طرف نہیں دیکھتے ائمہ تفسیر کے اقوال کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے امام نے کہہ دیا وہ دین بن گیا چاہے امام سے غلطی کیوں نہ ہو یہ کہاں کا انصاف ہے وما حکوا من مذاہب السلف اور جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے مذاہب السلف ان آیات کی تفسیر میں کہ فلان امام نے یہ فرمایا فلان نے یہ فرمایا فلان نے یہ فرمایا فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم الله أكبر فإما دو راستے تمہارے سامنے یا تو بات کرو علم کی بنیاد پر یا خاموشی اختیار کرو حلم کی بنیاد پر بردباری کی بنیاد پر یا علم ہے یا صبر کرو حلم کرو خاموشی اختیار کرو جلد بازی میں بات کر بیٹھو گے تو بہت بڑی ناانصافی کر بیٹھو غلطی ہو جائے گی جلد بازی کی چیز بھی نہیں کرنی اور میرے پاس ہے نا قرآن و حدیث کافی ہے نہیں جب تک فہم سلف ساتھ نہ ہو کافی نہیں کیوں کیونکہ جتنے بھی بدتر فرقے بات کر رہے وہ بھی تو قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں صحیح سمجھا, کہاں سے غلطی ہوئی, کیونکہ سمجھا ٹھیک نہیں ہے, صحیح کیوں نہیں سمجھا, کیونکہ جو سمجھنے کا صحیح راستہ تھا وہ نہیں اپنایا, وہ نہیں اپنایا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, فقد احتاج اہل سنت الى بیان اظہار مذہب السلف الصالح. اہل سنت شدید حاجت محسوس ہوئی کہ وہ ظاہر کرتے مذہب السلف الصالح کو, الذين لا يشك احد في انهم اہل السنه المعروفون بها, جس پر کوئی شک نہیں کرتا کہ اہل سنت ہے, جو ان سے سنت سے پہچانے جاتے ہیں. احتاج الى اظہار ذلك, ان کو حاجت ہوئی اس مذہب کو ظاہر کرنے کی, کب, لما بزغت قرون اہل البدع والخلاف, خاص طور پہ اس وقت جب اہل بدعت کا وجود کی ابتدا ہوئی اور مخالفین میدان میں آنا شروع ہوئے. فخرجت تلک الطوائف والفرق, بس وہ گروہ اور فرقے نکلے, وکانوا ای اصحاب هذه الفرق, اور ان نئے فرقوں جو بدعت فرقے ہیں ان کے اہل جو ان کے لوگ ہیں وہ جب نکلے, یرون انہم علی حق, اور وہ یہ سمجھتے وہی حق پر ہیں, وانہم الفرقۃ الناجیہ, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی فرقہ ناجیہ ہیں. آج وہی کہتے کہ نہیں, ہر گروہ کہتے ہم فرقہ ناجیہ ہیں. تو اب ضرورت ہے کہ لیکن مذہب السلف کو ظاہر کیا جائے سب کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ. یا آپ کہیں یار ہم تو سلفی ہیں, چھوڑو یار کیا فتنہ ہوتا ہے, بس اپنے حد تک رکھو, کیا لوگوں میں طرف فساد پھیلانا ہے, بس تم سلفی ہونا, بس خاموشی اختیار کرو, اس مذہب کو آگے نہ لے کے جاؤ, اسے مزید وضاحت ضرورت نہیں ہے, اظہار کرنے ضرورت نہیں ہے, امت میں تفرقہ ہوتا ہے, فتنے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے, جب تک حق ظاہر نہیں ہوگا تو باطل غالب رہے گا کہ نہیں؟ تو جب حق چھپایا جائے گا تو پھر ہر طرح سے باطل ہی باطل ہوگا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج, آج جو بڑی جماعتیں جو دعوت تبلیغ کا کام کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں حکمت عملی میں سے ایک یہ حکمت عملی ہے کہ شرک کی مذمت مت کرو لوگوں کے سامنے, لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ عمومی طور پہ, شرک سے منع نہ کرو, شرک سے مت روکو. کیوں؟ تفرقہ امت میں ہوتا ہے, فتنہ پیدا ہوتا ہے. ان للہ ان الیہ راجعون, یہی وجہ ہے کہ آج مزارات آباد ہیں, اللہ کے گھر جو ہے وہ ویران ہے. کیوں ویران ہے اللہ کے گھر, وجہ کیا ہے؟ اور واللہ ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو دعوت کا کام تو کر رہا ہے لیکن حق کی دعوت کو دبا رہا ہے محض اپنی خواہش نفس کی وجہ سے, وہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے, جس بنیاد پر وہ کہتے ہیں فتنہ ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے. میرے اس امت میں خیر ہی کیا ہے جو توحید کو نہ سمجھ سکے اور جو شرک کے راستے سے دوری اختیار نہ کرے, اس امت میں کیا خیر ہے؟ اس امت میں کب خیر ممکن ہے جو شرک کو توحید سمجھ رہی ہے اور توحید کو شرک سمجھ رہی ہے, جو بدعت کو سنت سنو بدعت سمجھ رہے, اس امت کے کیا خیر ہے؟ واللہ خیر تب تک امت میں ممکن نہیں ہے جب تک اس مذہب سلف کو ظاہر اعلان نہ کیا جائے. جس بھائی کہہ رہے داڑھی تو سب کی ہے, ٹخنے کے اوپر سوال بھی سب کی ہے, یہ مذہب سلف کا اظہار نہیں ہے, اصل عقیدے اور منہج کا اظہار ہے یہ مذہب سلف ہے, کہ آپ قولا و فعلا عقیدتا و عبادتا و سلوکا منہ سلف پر قائم ہے. کبھی شرم محسوس نہ کریں, بدعت کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے, ہم اصول میں اشعری ہیں, فروع میں حنفی, طریقتا صوفی ہیں, ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اصول میں سلفی ہیں, فروع میں سلفی ہیں اور طریقتا سلفی ہیں, ہمیں کوئی شرم آتی ہے؟ فتنے کا باعث وہ نہیں بن رہے جو تفرقہ کر رہے, فتنے کا باعث ہم بن رہے جو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں حق پر, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. واللہ جو لوگ کہتے ہیں یار اہل حدیث مت کو اپنے آپ کو, انتشار ہوتا ہے, شرم محسوس کرتے اپنے کو حدیث کہنے سے, کوئی شرم نہیں آتی. شرم تو اس میں آنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے حق کو ظاہر نہیں کرتے. آج واللہ شدید حاج جیسے جیسا فرما رہے ہیں, آج ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اس حق منہج کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے ہم بیان کریں. کس کے پاس اگر کوئی اعتراض ہے تو لے کے آئے نا سامنے ہمارے, اور انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس سلف کے اقوال سے بات کریں گے. لیکن ہر بندہ کہتے ہیں نہیں میں حق پر ہوں, میں فرقۃ الناجین, باقی سارے جاہل, باقی سارے گمراہ ہیں. دیکھو زبانی کلامی تو آپ کی بات درست ہے لیکن ثابت تو کریں نا, ہم جب بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں, اور مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، يا ثم استوى على العرش. اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بہت سارے اقوال ہیں، ایک نہیں بہت سارے. آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہو، آپ لوگوں کے نزدیک اہل باطل بدعت کی بات کر رہا ہوں میں، جو لوگ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی اور طریقۃ صوفی، جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ یہ ان اقوال میں سے جو بہت زیادہ اقوال میں منکثر فرماتے ہیں. اور سب سے پہلے جانتے کس نے کہا ہے؟ جہمیوں نے کہا، جہم بن صفوان نے کہا. اور جہمیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آج اہل سنت کے نام پر یہ لوگ اس عقیدوں کو عام کر رہے ہیں. مجھے بتائے ایک عام شخص جسے عربی بھی نہیں آتی، اب یہ دیکھیں شر کیسے پھیلا ہے. ہم حق کے اظہار کرنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرم آتی ہے، اور لوگوں کو باطل ظاہر کرنے سے شرم نہیں آتی. آپ کسی سے بچے سے پوچھ لیں یا کسی عام شخص سے جو عام ایک مزدور سے پوچھ، اللہ تعالیٰ کہا ہے، کیا جواب دے گا؟ ہر جگہ موجود ہے. کیوں کہے گا ہر جگہ موجود ہے؟ لوگوں نے اس باطل، اس بدعت کو ظاہر لوگوں میں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ جمعہ کے خطبے میں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ عام دروس میں پہنچائی کہ نہیں؟ جس پیر سے بیعت لے تو اس نے کہا کہ نہیں کہا؟ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جسے عربی آتی نہیں ہے، جس نے کبھی نماز بھی نہیں، جو پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے ہر جگہ موجود ہے. یہ جہل مرکب کس نے پہنچائی وہاں تک؟ اس نے خواب میں دیکھا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے کس نے بتایا؟ ہم نے بتایا، اہل باطل نے بتایا، ظاہر کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ بات چھپی ہوتی تو پھر اس کو پتہ چلتا. آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو آگے مت لے کے جائیں، امت میں انتشار فتنہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک شخص آگ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بچہ ہے، آگ جل رہی ہے، بالکل ایک ایج پہ بیٹھا ہے، گرنے والا ہے، کہہ رہا ہے آگے آگ ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکتے، لوگ کہتے چھوڑے یار اسے، فتنہ ہوتا ہے. فتنہ تو اس میں جب جلے گا گرے گا. اور اللہ کی قسم آپ لوگوں کو شاید یہ بات نظر نہیں آ رہی کتنی خطرناک معاملہ ہے. جب مذہب السلف کی بات ہم کرتے ہیں، منہج السلف کی بات ہم کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم صرف تعصب کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم حق پہ تم سب باطل پہ. میرے بھائی اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کھولیں اور دیکھیں، بدتر فرقوں کی باتیں ہوئی ہیں، بعض لوگ دو لفظوں میں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، بس حدیث ضعیف ہے، خوش ہو گئے. اچھا چھوڑیں، مجھے بتائیں جو امت میں تفرقے ہیں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ اگر حدیث ضعیف آپ کے نزدیک ہے، واقعے کی طرف آتے ہیں، حقیقتاً فرقے ہیں کہ نہیں امت میں؟ جتنے بھی فرقے ہیں قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا سارے فہم سلف کی بات بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو آپ سلام فرمان سچ ہے کہ نہیں؟ حقیقت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ حقیقت کو ہی مان لیں. اگر حدیث پر اعتراض ہے، حقیقت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ آنکھیں کب تک بندی رہے گی؟ ایک پٹی کب تک رہے گی اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اور کتنی امت میں ذلت اور رسوائی، قتل و غارت ہو رہی، دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ابھی وقت نہیں ہے سر اٹھانے کا اور حق کی طرف واپس لوٹنے کا؟ کیسے حق میں واپس لوٹیں گے مجھے بتائیں، جب ہم اس مذہب کو چھپائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کب ضرورت ہوئی مذہب کے اظہار کرنے کی؟ جب اہل بدعت کا ظہور ہوا، جب بدعت نے جنم لیا اور ان کے بانی بھی موجود تھے، آہستہ سے وہ میدان میں آنا شروع ہوئے. تو اب لازم ہو، پھر ہر بندہ معروف تھا، سلفی تھا، قرآن سنت و منہ سلف پر قائم تھا، جب یہ بدعت آیا، وہ بدعت آیا، اس نے بھی بات کرنا شروع کی. اور سب سے پہلے جب بات کس نے کی ہے؟ امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ نے. امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ مقدم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، ہم روایت لے کرتے تھے سب سے. جب اہل بدعت نے روایت پیش کرنا شروع کی، تب ہم نے احتیاط کا دامن پکڑنا شروع کیا. جو اہل سنت اس سے ہم روایت لیتے تھے، جو اہل بدعت اس سے روایت نہیں لیتے تھے. اہل بدعت جب میدان میں آنا شروع ہوئے، کس میدان میں؟ جب تک دور تھے تو دور تھے، جب اب دین کی بات کرنا شروع ہوئی، جب روایتیں بھی انہوں نے پیش کرنا شروع کی، اب وہ سامنے آنا شروع ہوئے، اب انہوں نے اپنے مذہب کو بالکل نمایاں کیا، الگ کیا، واضح بھی کیا. یہ اظہار ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کی ہم روایت لیتے، بدعت کی روایت چھوڑ دیتے تھے، یہ مذہب السلف کا اظہار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آج کے زمانے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم فطرت وہ چاہتے تھے نا، پھر کہتے یار یہ بیچارے بھی مسلمان ہیں، دین کی حفاظت کیسے ہوتی؟ یہ بیچارے بھی یار کلمہ پڑھنے والے، فطرہ مت کریں، ٹھیک ان سے بھی روایتیں رہیں، تو پھر صحیح اور ضعیف، حق باطل کتنے سے الگ الگ ہوتا؟ ایسی باتیں وہ بھی سنتے تھے، برا بھلوں کو بھی کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ اہل باطن جب اقتدار پر قابض ہوئے معتزلہ نے اہل سنت کے اماموں کو قتل بھی کیا گیا, کوڑے بھی مارے گئے, لیکن کیا وہ حق سے ہٹے, ایک انچ بھی ہٹے؟ جان چلے گی؟ چلے گی. جو باقی رہ گئے انہوں نے اس منہج کو قائم رکھا اللہ کے فضل و کرم سے, آج بھی یہ موجود ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اہل بدعت ظاہر ہوئے تو اہل سنت مذہب کو, مذہب سلف کو ظاہر کرنا بھی لازمی تھا. وَسَدِّلُونَ عَلَىٰ أَقْوَالِ مُذَابِهِ مِنْ نُصُوصِ كِتَابِ وَالسُنَّةِ. اور یہی اہل بدعت جو ہیں, جو آپ کو فرقۃ الناجیہ کہتے ہیں, وہ اپنے اقوال اور اپنے مذہب کے دلیل قرآن سنت سے ہی لیتے تھے. يُنزِلُونَ عَلَىٰ آرَائِهِمْ, اپنی رائے کے مطابق انہیں موڑتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ دلیل ہماری. وَيَصْرِفُونَ عَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُهَا, اور جو ظاہر حقیقت قرآن سنت کے نصوص اسے دور کر کے, صرف کر کے, تحریف اور تأویل کے نام پہ تحریف کر کے اپنی مرضی سے موڑ دیتے تھے. ودعونا انهم يتبعون الكتاب والسنه, اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے ہم اتباع کریں والا قرآن اور سنت کی. دیکھیں جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وربما التبس الامر على عامه الناس, اور جب عوام الناس پہ معاملہ التباس کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور حق اور باطل خلط مرت ہو جاتے ہیں, سنت بدعت خلط مرت ہو جاتی ہے, فهنا احتاج الناس الى ظاهر مذهب السلف, اور اب لوگوں کو ضرورت پڑی ہے سنت جماعت کو اب مذهب السلف کو ظاہر کرے, عام کرے لوگوں میں, وہ بیان ہی اس کو بیان بھی کریں. ولذا كان اهل العلم من الامه حريصين, اور اسی لیے اہل علم جو ہے اماموں میں سے بہت زیادہ حریص تھے. على ان يبنوا ان ما ذكروه, على ان يبينوا ان ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد وقول من سبق من امه السلف من الصحابه والتابعين وتابعيهم. تو امام جو رسول جماعت کے امام تھے, سلف سلف کو ظاہر کرنا لازمی سمجھتے تھے. جب وہ بات کرتے تھے اہل علم, امام اہل سنت جماعت کے ہیں, تو وہ جو کچھ کہتے تھے عقیدہ کے مسائل کے تعلق سے وہ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ یہ ان کا قول نہیں بلکہ ان کے ان سے پہلے والوں جو سلف ان کا قول ہے, امت السلف صحابہ کرام میں سے, تابعین اتباع التابعین میں سے. کیوں؟ لیعلم ان من ان ما خالف ذلك ليس هو من قولهم, تاکہ وہ جان لے جو اس کے خلاف بات کرتے وہ سلف کے قول میں سے نہیں, ولا من ہدی ولا ان کی ہدایت میں سے, نہ ان کی رہنمائی میں سے. وانه من اقوال البدع والخلاف, بلکہ یہ سارے کے سارے اقوال جو سلف کے اقوال کے مخالف ہیں, یہ البدعت اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے اقوال ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, بہت لمبی بات ہوگی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آج کے درس میں بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں, پیغام بھی ہیں. سب سے پہلے میں اپنے لیے, میرے لیے ہیں کہ میں اس منہج کو سمجھوں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو, بہنوں بھائیوں کو, حاضرین سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ منہج سلف کو سمجھیں, جو ہم کہہ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اسے ظاہر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اہل بدعت سے دور اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.